بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ہمارے یہاں کے نظام الاوقات کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، یہاں جو جو کام انجام دیے جاتے ہیں اور جن کا اہتمام کرنا ہے اس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. اطلایا اگلی مجلس میں بھی آپ کو خاص طور پر متوجہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر پہچانیں اور ان کو جتنا بھی ہماری طاقت اور وسعت میں ہے اس کے مطابق وصول کرنے اور فائدہ اٹھانے کا اہتمام کریں. اس وقت ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پابند ہیں، گویا کئی پابندیاں ہم پر آئی ہوئی ہیں. ایک تو روزے کی ہے کہ روزہ کی حالت میں آدمی کو اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے. آپ نے فضائل رمضان میں سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ یہ ڈھال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے. ڈھال پہلے زمانے میں دشمن کا حملہ تلوار، نیزے، تیر وغیرہ کے ذریعے ہوا کرتا تھا، اس سے حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی تھی. لیکن اگر وہ ڈھال خود ہی پھٹی ہوئی ہو تو بھلا وہ دشمن کے حملے کو کیا روک سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھال کی شکل میں ایک حفاظت کا ذریعہ شیطان اور نفس کے حملوں سے ہمیں عطا فرمایا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ ہمیں دیا ہے حفاظت کا، اس کو ہم ضائع اور بیکار نہ کر دیں، اس کو پھاڑ نہ ڈالیں. کیسے پھٹتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کوئی روزے کے منافی چیزیں. روزے کی حالت میں جن جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے آپ نے فضائل رمضان میں اس کو تفصیل سے سنا. آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، یہاں تک کہ اپنے قلب، دل و دماغ کے خیالات تک کی حفاظت کرنی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم کئی پابندیوں کے اندر ہیں. ایک تو پابندی روزے کی ہے، دوسری پابندی مسجد کی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کی وجہ سے بہت کچھ اس آدمی کو جو مسجد کے اندر آوے اور اللہ کی عبادت کرے، اس مسجد کے آداب اور اس کے حقوق اور حدود کی رعایت کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا پابند ہونا پڑتا ہے. ایسی باتیں جو فضول ہوں مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں. المدخل میں اللہ ابن الحاج مالکی نے روایت ذکر کی ہے، حضرت سید مفتی عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رحیمیہ میں اس کو ذکر کیا کہ جب کوئی آدمی مسجد کے اندر دنیا کی بات کرتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے، اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا. ہم اس فرشتے کی آواز کو نہیں سنتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ بات ہے، اور اللہ کے بہت سے بندے سنتے بھی ہوں گے. پھر جب وہ نہیں مانتا، یعنی اس کا باتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، تو فرشتہ دوسرے مرحلے میں اس کو کہتا ہے، اسکت یا بغیظ اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا. اس کے بعد بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا، باتوں کا سلسلہ आगे बढ़ता है तो फरिश्ता कहता है कि उसकुत लानतुल्लाह अलैक, कि खामोश हो जा, अल्लाह की लानत तुझके हो, तो तेरे ऊपर हो। गोया आया तो था अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ से लानत लेकर के जाता है। सिर्फ दुनियावी बातें, दुनिया की सारी बातें गुनाह के काम नहीं होते। कोई तिजारत की बात कर रहा है और दूसरी चीज़ें जिसका मस्जिद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मबाह है अपनी जगह पर शरीयत एतबार से, तो भी मस्जिद में उन बातों को करने की शरीयत ने इजाज़त दी नहीं है। तो जो गुनाह की बातें होगी, जो गुनाह के काम होंगे, भला उसकी कैसे इजाज़त होगी। आजकल मोबाइल का एक सिलसिला है, आदमी क्या होता है बस मोबाइल लिए बैठेंगे, ये जब सुनते हैं सारी बातें तो दिल जो है बिल्कुल एकदम पाश पाश हो जाता है। यहाँ इसलिए हम आए हैं, यहाँ पहले अगले रोज दो रोज पहले एक बड़ी 100-150 की तादाद जो पैसेज में बैठी है, तरावी हो रही है और वो मोबाइल से अपना खेल रहे हैं। उनको बाकायदा वहाँ से हटाया गया, दरवाजे बंद किए गए, मस्जिद में लाया गया, यहाँ ये करें। यहाँ फिर अंदर सफों में बैठे हुए हैं, तरावी हो रही है और अभी रकात शुरू हुई, मोबाइल से खेल रहे सफों में, यहाँ खेल रहा है वहाँ खेल रहा है। बहुत से अल्लाह के बंदे जो इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं, उनको गोया पनाह नहीं मिलती, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, गोया हर जगह शयातीन का कब्जा है, फरिश्ते वहाँ मिल नहीं रहे उनको, और वो अपनों इत्मीनान और सुकून के साथ गोया अपनी इबादत को अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब रुकू का वक्त आता है तो जल्दी से मोबाइल बंद करके, तब यह सब मोबाइल जमा करा दो, यहाँ आइंदा के लिए तो हमें वह इसका मशवरा करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ आना चाहे, कोई भी अगर मोबाइल अपना साथ रखता है तो उसको यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं होगी, इंशाल्लाह उसका मशवरा करके तय करेंगे। लेकिन ये जो गलत तरीके हो रहे हैं, जो संजीदा अहबाब हैं यहाँ, मैंने कल भी पहले भी कहा था कि बाज़ वो लोग हैं जो इन नौजवानों को नौ आमोजों को अपने साथ लेकर के आते हैं, अच्छी नीयत से बाज तो लाते हैं कि भाई यहाँ आएंगे कुछ सीखेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो चरवाहे की तरह कि वो बकरियों का रेवड़ लेकर जब चलता है तो वो रेवड़ उधर जा रहा है और ये अपना डंडा लेकर के अपनी मस्ती में इधर उधर चल रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरी बकरियाँ कहाँ हैं। तो ऐसा ये जो जिन नौजवानों को लेकर के आए हैं हमारे बाज बड़े लोग, वो यहाँ आकर के गोया एक मैदान में उनको छोड़ दिया है, वो जो चाहें करें, उनकी निगरानी नहीं कर रहे। ये गोया आपने हमारी मस्जिद को और हमारे इस पूरे निज़ाम को जो है सबूताज डायनामाइट करने का एक ये किया है, गोया साजिश की है कि ये यहाँ कोई कुछ लेकर के न जावे। ये जो सिलसिला है, ये जब सुनते हैं तो तबीयत पर बड़ा बोझ होता है। मेरे पास तो सारी बातें नहीं आती, या अहबाब बेचारे ये सोचते हैं कि जाएगा बातें जाएगी तो इसको तकलीफ होती है, तकलीफ ना बातें तो पहुंच, हम तो दो बातें तो करें कम से कम। ये जो कर रहे हैं, मैं ताकीद करके कहता हूँ हमारे मुंतजमीन को कि अंदर जिस तरह लाए किसी को भी देखो पकड़ो और उसको कह दो कि भाई तुम जाओ, और अगर इस ये सिलसिला फिर भी तो ऐलान करेंगे बाकायदा फलां जगह के ये साहब जो दो रोज से यहाँ आए थे मस्जिद के अंदर दौरान तरावी इस तरह इस्तेमाल कर रहे थे, पकड़े गए, उनको यहाँ से रुख्सत किया जा रहा। ये काम तो मदरसों में तालीम गाहों में होता है कि तालीम गाहों में इस तरह पढ़ने के लिए आने वाले तलबा की बेहतियाती को, ये खानका जो है वो तो मैंने कहा आदमी खुद अपनी निगरानी करे, यहाँ किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, कोई चीज़ अगर गफलत की है तो एक मरतबा उसकी तरफ बतला दिया गया, तवज्जो दिला दी गई, आदमी खुद ही गोया उस पर अमल का एहतमाम करे। ये कोई मदरसा थोड़ा है, तो ये तो खानका है। तो मदरसा अब ये जो इस तरह जबर हमसे इस तरह बाकायदा निगरानियाँ करवाते हैं तो आपकी खिदमत भी करें, आपको नमाज के अवकात में उठावें भी, खाने के अवकात में खाना भी खिलावें, اور تراوی کے وقت آپ کی نگرانی بھی کریں, تو یہ جو بیچارے خدمت کام کرنے والے کیا کریں گے, اپنا کام کریں گے, اپنی عبادت کریں گے, کیا کریں گے؟ ذرا اللہ کے واسطے رحم کرو ہمارے اوپر, یہ جو ظلم کرتے ہیں ایسے ظالموں کو یہاں ٹھہرنے کی بالکل اجازت نہیں, بالکل اجازت نہیں. اور میں ابھی اس مجلس میں, کھلی مجلس میں تاکید کرتا ہوں کہ ایسے جو بھی نظر آویں اسی وقت نکال دو بستر کے ساتھ. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اتنا اس معاملے میں حضرت کے یہاں بڑا, اب اس زمانے میں موبائل کی مصیبت نہیں تھی. مجھے دو واقعے یاد ہیں, ایک حضرت کے یہاں یہ جو بتیاں لائٹ وغیرہ بھی جو ہوتی ہے اس کے بھی منتظمین ہوتے ہیں جن کو کام سونپا گیا, پنکھا تمہیں چالو کرنا ہے, لائٹ چوہیں یہاں سب کرتے ہیں دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس میں خود اپنی طرف سے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ تھا, ایک جگہ ایک بلب جلانے کا یہ تھا, وہ بیچ میں تھا, ذرا تیز تھا, کسی صاحب نے ان کو کچھ گرمی کا احساس ہوا ہوگا تو اس کو بند کیا. سلام کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت اس کو ڈانٹا ہے, کون ہے اس کو نکالو ابھی کے ابھی یہاں سے, کس نے یہ بند کیا اس کو. حضرت نے اسی بہت سختی کے ساتھ وہاں یہ تراوی وغیرہ ختم ہونے کے بعد مستقل ناشتہ دیے جانے کا اہتمام نہیں تھا, قریب میں ہوٹلیں تھیں, چائے لوگ منگوا لیا کرتے تھے ہوٹل کے آگ چائے, یا کوئی یہاں غیر متقی خدام میں سوتا اس کے ذریعے سے چائے منگوائی جاتی تھی. اور ایک وقت تھا جس میں دروازہ بند ہو جاتا تھا مسجد کا, کہ بھئی ایک بجے ڈیڑھ بجے بند ہو جائے گا, ڈھائی بجے کھلے گا, گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دروازہ بند رہتا تھا. اور اس وقت چائے لانے لینے کی اجازت نہیں تھی, پھر بھی بعد مرتبہ یہ ہوٹل والے اپنا کاروبار چلانے کے لیے کھڑکیوں میں سے جو ہے یہ کرتے تھے, سمجھا. کبھی کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت مولانا ہاشم صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, سب ہمارے بڑے جو علماء ہیں جانتے ہیں, وہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے, بڑے بزرگ آدمی, وہ تو بیچارے سیدھے سادے آدمی, ان کو معلوم نہیں, بخاری لوگوں کو ایسے بھی چائے کی عادت ہوتی, تو حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت کی طرف سے یہ اس طرح پابندی ہے. اب بے خبری میں کسی کو اسی طرح کسی جو ہے کھڑکی میں سے کسی نے حضرت کے لیے چائے لے لی, اور کسی نے حضرت شیخ کو شکایت پہنچ مانا, تو شکایتیں پہنچانے والے اسی وقت پہنچا دیا کرتے, دیر نہیں لگتی تھی, تو پہنچائے حضرت نے نکالو ان کو, باقاعدہ بستر حضرت کا یہ کروایا. اور حضرت رو رہے ہیں اتنے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تنبیہ کے لیے, گویا لوگ دیکھیں کہ اتنا بڑا آدمی اس کے ساتھ یہ معاملہ, پھر تو حضرت نے بعد میں خلافت دی ان کو دوسرے, ایک گویا ان کے لیے آگے ترقی کا ذریعہ بنا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے یہاں اتنے بڑے آدمی کے ساتھ بھی, حالانکہ وہاں چائے, اور وہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح وہ کھڑکی میں سے نکلائی گئی کے متعلق حضرت کی طرف, خود ہمیں بھی زیادہ معلوم نہیں تھا, وہ تو حضرت نے پابندی لگا دی کہ بھائی جب دروازہ بند ہو اس وقت چائے نہ منگوائی جائے. تو اتنی بات پر حضرت کی طرف سے تنبیہ کہ بھائی نکالو یہاں نہیں چاہیے خانقاہ. اب جو لوگ یہاں موبائل استعمال کرتے ہیں اور موبائل میں تصویریں, اور یہاں تراوی ہو رہی, تراوی تو ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جائے, اور یہاں آپ اس طرح جو وہاں پہلے ایک بڑی تعداد تو وہاں تھی اس کو یہاں نکلایا گیا, تو اس طرح, اس لیے میں تمام منتظمین کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھی پکڑا جائے کسے باشد, اسی وقت تو اس کو بستر کے ساتھ نکالو. وہ ہمارے بزرگوں کا میں نے عمل بتلا دیا, ابا ہمارے جن کے اتباع میں یہ سلسلے جاری ہیں خانقاہ کے, ہمارے سب سے بڑے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, ایک چھوٹی سی اس کے اوپر گفر و گزاشتہ پر حضرت نے اس پر اتنی سخت تنبیہ فرمائی تھی, تو میں یہ کہوں گا کہ ان سب ایسے کو یہاں رکھا ہے, خود بھی نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہاں کے نظام کو سبوتاز کرنا چاہتے ہیں, خراب کر کے دوسرے اللہ کے نیک بندے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. نہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شیطان کے نمائندے ہیں, تو یہ شیطان نے یہاں بھیج دیے, وہ خود نہ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے, ایسوں کو یہاں سے نکالا جائے. اپنے موبائل کو ختم کرو, بند کرو, کوئی ضروری بات ہے, سادہ موبائل بھی اپنے, یہ جو آج کل یہ ہوا ہے اس کے اندر دیکھتے رہتے ہیں, بس کام دھندا یہی رکھتے, جس کو دیکھو بس اسی میں مشغول ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے جس نے آج ہماری زندگیوں کو بیکار, اور اس کی وجہ سے وہ تصویریں دیکھتے ہیں باقاعدہ مسجد کے اندر تصویر. یہ اس لیے یہ جو موبائل کا سلسلہ ہے میں تاکید کرتا ہوں کہ کوئی بھی موبائل استعمال نہ کرے, خاص کر کے یہ جتنے بھی اجتماعی پروگرام ہیں نماز کے اوقات میں, تراوی کے اوقات کے اندر, تعلیم کے اوقات کے اندر, اس کے علاوہ بقدر ضرورت جو آدمی جو کسی کوئی ضروری پیغام کے لیے اگر یہ کرتا ہے تو, یا کوئی اپنی ضروری پڑھائی کے لیے, یہ تصویریں وغیرہ دیکھنا وہ تو یہاں کا, وہ تو اور حالات میں بھی آج کل ایک مرض ہمارے نوجوانوں کے اندر اس موبائل کی وجہ سے عام ہو گیا, اور یہ خالی نوجوان نے دیندار طبقے کے اندر بھی بہت سے لوگ باقاعدہ اس بیماری کا شکار ہیں, اور جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے عجیب, جیسے ایک شراب کی لت ہوتی ہے نا, اور اس طرح اور دوسری لتیں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک ایسی لت ہے کہ اس کے اندر جو مشغول ہو گیا بس گویا اس کے سارے اوقات, اس کی سوچ, اس کی سب اس میں, اور اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ابتلا ہے اس کے حق میں. بہرحال یہاں ہماری میں نے تاکید کر دی ہے, اس کے بعد میں سب منتظمین کو خاص طور پر کہوں گا کسی کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں, ایسے لوگ نظر آئیں اسی وقت ان کو رخصت کیا جائے, نہ مانے تو میرے پاس لاؤ, ہم مائک پر اعلان کر کے سب کے سامنے ان کو باعزت طریقے سے رخصت کریں گے کہ یہ تشریف لے جا رہے ہیں, اس کے بغیر کوئی علاج نہیں, مجبوری ہے ہماری. ابھی معلوم ہوا حضرت مانا سلیم صاحب کے یہاں وہاں لیسٹر کے اندر رمضان کے لیے لوگ آتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے مشغول رہتے ہیں, بتانے والوں نے بتایا کہ وہاں پہلے سے ہی پابندی ہے کہ اپنے ساتھ موبائل رکھ سکتے, آپ جب داخل ہوئے وہاں سے لے کر نکلنے تک کوئی بات چیت موبائل کے ذریعے سے نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ سے وہاں کا نظام بھی الحمدللہ بہت سنتے ہیں اور لوگ بھی بڑے مشغول رہتے ہیں. ہم نے یوں سمجھ کر کے کہ بھائی بیچارہ ایک آدمی دور سے آیا ہے اور اب وہ کسی ضرورت کی وجہ سے گھر کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو روکیں, تو اس لیے ہم نے اس سلسلے میں کوئی زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کیا تھا, لیکن اب جب معاملہ آگے گزر رہا ہے, حد سے آگے نکل رہا ہے, تب اس کی اجازت نہیں ہوگی. دوبارہ میں یوں کہہ رہا تھا کہ ایک تو پابندی مسجد کی ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے اندر جو ہے بہت کچھ ہمیں لحاظ کرنے کی ضرورت, ایک پابندی اعتکاف کی ہے. اعتکاف کی حالت میں آپ نے سنا فضائل رمضان کے اندر کہ اعتکاف میں آدمی گناہوں سے گویا دور رہتا ہے, محفوظ رہتا ہے, گویا یہ اللہ کے گھر میں قلعے میں آ گیا. یہ جو مسجد سے نکلتے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی, گویا مسجد میں جب تک تھا وہاں تک شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ تھا, اب باہر نکل رہا ہے تو شیطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا ہے, یہاں تو اندر آ گیا ہے شیطان ان کے ساتھ. اس لیے یہ جو ہے اعتکاف کا بھی بہت ساری میں نے کہا نا, ان ساری چیزوں کی رعایت کرنی, ایک چیز کی جو ہے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بڑی سخت وعیدے ہیں, جیسے بابرکت جگہوں کی برکتیں اپنی جگہ پر مسلم, ایسے ان کے جو ہے حدود کی آداب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو گرفت ہوتی ہے وہ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. آپ نے فضائل رمضان میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے متعلق اطلاع دینے کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے کہ فلاں رات لیلۃ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی تھی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے, آپ بتانے کے لیے, اور ابھی آپ بتائیں اس سے پہلے دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, وہ جھگڑا کوئی ہمارے جیسا نہیں تھا, روایتوں میں ہیں عبداللہ ابن ابی حضرت اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں صحابی ہیں, حضرت کعب ابن مالک کا عبداللہ ابن ابی حضرت کے اوپر کچھ قرضہ تھا جو ایک مدت سے وہ ادا نہیں کر رہے تھے, اتفاق کی بات کہ مسجدی میں انہوں نے کہا کہ بھائی میرا قرضہ لاؤ, اسی میں کوئی سب و شتم گالی گلوچ نہیں, سخت بات خالی کہی, تو یہ جو دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا, جھگڑا وہ ہمارے جیسا جھگڑا نہیں, سخت کلامی, جو جس کا قرضہ تھا قرضہ خواہ نے ذرا سخت الفاظ مقروض کے لیے استعمال کیے, تو روایتوں میں ہے کہ لیلۃ القدر بلا دی گئی, اٹھا دی گئی. اس روایت کی وجہ سے بعض تو یہاں تک گئے ہیں کہ لیلۃ القدر سرے سے ہے ہی نہیں, حالانکہ خود اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو, جس کا مطلب یہ کہ اس کا علم جو دیا گیا تھا اس کے متعلق حضور کو جو معلومات عطا فرمائی گئی تھی وہ اٹھا دی گئی. تو بہرحال وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسی چیزیں برکات کو ختم کر دیتی ہیں. تو خالی یہ قرضے کی ادائیگی وصولیابی کے معاملے میں سخت کلامی کا یہ ثمرہ ہو سکتا ہے تو یہ سارے گناہ کے کام کیے جائیں گے تو کیسے یہاں رحمت اترے گی. اس لیے یہ جو ہمارے جو حضرات یہاں آئے ہیں ان سے مؤدبانہ عرض ہے کہ ہمارے حال پر رحم کرو, یا یہاں سے آپ رخصت ہو جائیں, ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں, اللہ آپ کو وہاں سکی کرے, اپنے گھر جا کر رہ سکتے ہیں. یہاں اگر کسی نے کیا تو اس کو اسی وقت وہاں سے ہم رخصت نکال دیں گے, یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو. تو بہرحال میں نے یوں کہا تھا کہ یہاں تین قسم کی پابندیاں, چار قسم کی, مسجد کا احترام, روزے کا احترام, اعتکاف کا احترام, سمجھایا کہ نہیں, کئی چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بہت ساری پابندیوں کے اندر ہیں. ان سارے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اوقات کو یہاں گزارنا ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی یہاں کے نظام الاوقات کی, تو نظام الاوقات کے سلسلے میں بتلایا تھا وہ تراویح کے سلسلے میں کہ بھائی جو ہے اس ایک عشرے میں قرآن ختم کرنا ہوتا ہے اور یہ نو دن ہمیں ملے ہیں ساڑھے تین, اب یہ اس کو بڑے شوق اور رغبت سے ہمیں سننا چاہیے. تو اچھا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ بڑا وقت جو ہے قرآن کے سننے اور سنانے میں گزرتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی خالی اوقات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. جیسے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا, 100ویں مرتبہ جب دیکھا تو پوچھا کہ اللہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, تو باری تعالیٰ نے فرمایا جو چیز مجھ سے نکلی یعنی میرا کلام قرآن, تو اس پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بے فہمی نہ بغیر فہمی, سمجھ کر یا بغیر سمجھے, کا بے فہمی نہ بغیر فہمی, سمجھ کر ہو تو بھی اور بغیر سمجھے ہو تو بھی. قرآن کی تلاوت یہ جو ہے نا اللہ کا قرب حاصل ہونے کے اندر اور نسبت کے حصول میں تلاوت قرآن کو بڑا دخل, اور ہمارے اکابر کے ہاں رمضان المبارک میں اپنے دوسرے جو معمولات روزمرہ کے ہوتے تھے وہ تو ادا کیے جاتے تھے, لیکن ان معمولات کے علاوہ باقی اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, حضرت بڑے رائے پوری, اور یہ سب ویسے بھی آپ نے جو ہے فضائل رمضان کے اندر پڑھا ہوگا کہ جہاں قرآن پاک کے اشعار, رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ قرآن ہی کیا دوسری تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے سب رمضان کے مہینے کے اندر ہی نازل ہوئے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ کے کلام کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اس لیے جتنا آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اتنا آپ کے قلب کے اندر صفائی ہوگی, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اس لیے ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا, اسی لیے بہت سو کا معمول روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا. آپ بیتی کے اندر حضرت نے واقعہ لکھا ہے, اور آپ نے اکابر کا رمضان کے اندر سنا ہوگا کہ جس زمانے میں حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ پورا قرآن ختم کرتے تھے, حضرت کے عزیزوں میں سے ایک حکیم طیب صاحب رامپور منیاران کے رہنے والے, وہ خاندانی اعتبار سے حضرت کی عزیز داری ان کے ساتھ تھی, حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں ان کے ساتھ تعلق تھا, ہوا آتے رہتے تھے, اور وہ زیادہ وقتاً مختصر وقتوں میں اس زمانے کا سیاسی خبریں جو ہے سنا دیا کرتے تھے اور پھر زیادہ وقت نہیں لیتے, مشغول آدمی کے پاس ایسے ملنے والے جو آ کے 2-4 منٹ میں مل کے چلے جائیں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے مشغول آدمی کو, کہ یہ اچھا وہ جو ہے فیویکول لے کے آتے نہیں. फेविकोल लेके आने वाले भी होते हैं, वो चिपक कर ऐसा बैठते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते, न खुद काम करते हैं न दूसरों को काम करने देते हैं। तो ऐसे का तो हजरत फरमाते हैं कि वो मुख्तसर वक्त के लिए आते थे और ज़रा सी देर में ज़रूरी बातें सुना करके चले जाते थे। तो कहा मेरे यहाँ भी उसके उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं। वैसे हजरत शेख रहमतुल्लाह अली का पूरा एक निज़ामुल औक़ात बड़ा लगा बंधा था, किसी को जरूरत नहीं थी कि वहाँ जा सकते। हजरत का जो दारुत तसनीफ़ है ऊपर, वो कच्चे घर का ऊपर का हिस्सा जो कुतुबखाना यहिया भी है उसके ऊपर का जो कमरा, तो वहाँ हजरत अमूमन हजरत वहीं तशरीफ़ फरमा होते थे। तो वो कभी आते तो वहाँ पहुँच जाते थे, दो मिनट में मिलकर चले जाते थे। क्या एक मरतबा रमज़ान, उनको पता नहीं था। हजरत फरमाते उस ज़माने में मेरा मामूल जो है रोज़ाना एक ख़त्म करने का था, तो वो आए 9-10 बजे पहुँचे होंगे। मौलाना नसीरुद्दीन साहब जो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के कुतुबखाने के और दूसरे कामों के मुंतज़िम थे, उनसे कहा किवाड़ खुलवा दो, यानी गोया हजरत से इजाज़त ले लो, मैं दो मिनट मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई रमज़ान का महीना है और या तो अब जो है अभी किवाड़ नहीं खुलेंगे। तो उन्होंने खुद जाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जाओ मत, दो में से एक बात होगी, या तो आराम कर रहे होंगे, अगर तुम खिटखिटाओगे दरवाज़ा तो आराम में खलल होगा, या अगर उठ गए हैं तो नमाज की नीयत बंद रही होगी और कुरान पढ़ रहे होंगे तो उसकी वजह से वो तुम्हारे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कहा उन्होंने कहा कि ठीक, वो चले गए। अब वो वहाँ से मौलाना नसीरुद्दीन की बात का तो उन्होंने कोई ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, जा रहे थे। रास्ते में मौलाना मंजूर अहमद ख़ान साहब जो वहाँ के सदर मुदरिस थे, उनसे मुलाकात हुई। कहा कि जी आप कहाँ आ गए, हजरत शेख के यहाँ तो रमज़ान है। तो क्या वो मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने जो जवाब दिया था और उसकी वजह से कुछ उनको खफगी और नाराज़गी हुई थी दिल ही दिल में, वो कुछ कम हुई। फिर वहाँ मदरसे पहुँचे, हजरत नाजिम साहब डाक लिखवा रहे थे, इनको देख करके कहने लगे हकीम जी आप कहाँ आ गए, हजरत शेख के यहाँ तो रमज़ान है। वो सोच में पड़ गए क्या बात है। क्या उसके बाद फिर वहाँ से मदरसा कदीम में जहाँ हजरत मुफ्ती महमूद साहब नवर अल्लाह मरकज़ उस ज़माने में वहीं हजरत पढ़ाते थे, उनके पास पहुँचे। उन्होंने देखा, कहा हकीम जी आप कहाँ आ गए, हजरत शेख के यहाँ तो रमज़ान है। तो कहना कि कोई मुलाकात का भी वक्त है कि नहीं, हजरत मुफ्ती साहब से कहा कि कोई वक्त नहीं, हाँ एक बात है, वहाँ जोहर की नमाज से जमात से 15 मिनट पहले कमरे से मस्जिद आने के लिए निकलेंगे, तो या तो रास्ते में उस वक्त तो मिल लेना, या फिर यह है कि जोहर की नमाज से फारिग हो, या वैसे तो रमज़ान के अंदर भी तरावी के बाद हजरत के यहाँ आधा घंटे के लिए चाय की ये होती है, उस वक्त का मैं तो रात तक नहीं ठहर, मुझे तो जाना है वापस, दिन ही दिन में मिलना था। तो कहा बस यही एक वक्त है, आप जा तो उस वक्त मिल लिए, या फिर वापस जब लौटेंगे हजरत जोहर पढ़ करके उस वक्त रास्ते में मिल लेना। अब कहा वो हजरत का जब जोहर के लिए जाने का वक्त था, उनकी तबीयत सीमा सिफत थी, जब चैन से बैठना गोयाबाजों को ही होता है, मुश्किल होता है, तो वो कहीं और चले गए थे। हजरत जब पहुँचे वो हजरत मस्जिद में तशरीफ ले गए, नीयत बांध ली, सलाम फेरने के बाद फिर हजरत ने सुन्नतों की नीयत बांधी। हजरत फरमाते उस ज़माने में जोहर के बाद मैं एक पारा दो मरतबा पढ़ता था सुन्नतों की, तो काफ़ी देर हुई, अब उनसे इतना रहा नहीं जाए इंतज़ार में, तो वो इधर यूँ सोचा होगा मैं जरा उधर हुआ हूँ, ये फारिग हो इतनी देर में, तो कहा वो उधर गए, इतने में हजरत फारिग हो करके फिर अपने कमरे में पहुँच गए। कहा कि वो फिर ऊपर आए, वहाँ दारुत तसनीफ़ खटाखट खट करते हुए जीना चढ़ते हुए, और जल्दी से कहा भाई जी कुछ बात नहीं करूँगा, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ भी आता है लेकिन इस तरह बुखार की तरह नहीं, वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान के बाद मिलूँगा। तो बहरहाल ये मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये लतीफ़ा नहीं है, हमारे अकाबिर के यहाँ कैसा रमज़ान को वसूल किया जाता था, कितना अहतमाम होता। तो बहरहाल हमें भी, हम इतना ऐसा तो नहीं कर पाते न कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश तो आदमी करे और अपने औकात को सही लगाए। ये जो लगवियात के अंदर, लायानी के अंदर और इस तरह गफलत के अंदर जो है, ख़ास करके यहाँ इस माहौल में आने के बाद भी जो आदमी इस तरह चीज़ों में मशगूल रहे, फिर उसको क्या हक पहुँचता है कि उसको यहाँ बाकी रखा जाए। यहाँ तो लोग इसलिए आते हैं कि भाई अपनी, तो आप जिन आलात की वजह से वहाँ बुराइयों में मुब्तला थे उन आलात को लेकर यहाँ आते हो और यहाँ आकर के इन चीज़ों में मशगूल होते हो। تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ جو ہماری اس گفتگو کے بعد یہاں یہ مذاکرہ ہوتا ہے نماز کا پون گھنٹے کے لیے جو مجلسیں ہوتی ہے, یہ بھی بڑا قیمتی ہے. اس کے اندر باقاعدہ پوری توجہ کے ساتھ حصہ لیں, اور جو کچھ جو ذمہ دار ہیں حلقوں کے اہل علم ان کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے حلقے میں شرکت کرنے والے جو احباب ہیں ان کی جو علمی سطح یا وہ جتنا ان کا اندازہ لگا لیں کون کتنا واقف ہے, اس کے مطابق ان کی کوشش یہ ہو کہ ان چند دنوں میں نماز سے متعلق صحیح چیزیں ان کے سامنے آ جائیں. تو بہرحال یہ مذاکرہ نماز ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے مستقل محنت کرنے کی ضرورت ہے, کوششیں کرنے. ہم شکایت تو کرتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا, خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا, لیکن یہ خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی, کیا کوشش کی, اپنی زندگی کا کتنا وقت اس کے اندر لگایا, کس سے اس سلسلے میں ہم نے ہدایتیں اور رہنمائی حاصل کی. ایک میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ایک آدمی بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے اس کا جو ہے کھانا اچھا نہیں لگتا, روٹی جو ہے کہ جو لذت ایک تندرست آدمی کو ملنی چاہیے وہ نہیں پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے. ایک دن دو دن اگر یہ کیفیت رہی تو وہ بے چین ہو کر پہنچ جائے گا حکیم کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب علاج کیجئے, میں دو تین دن سے کھانے کی کوئی لذت محسوس نہیں کر رہا ہوں, آپ جتنے چاہیں آپ میری فیس لیجئے مجھ سے, لیکن اس کا علاج ہونا چاہیے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو دو دن اور تین دن کے لیے بخار کی وجہ سے کھانے کی جو لذت محسوس نہیں اس کی وجہ سے تو آپ بے چین ہو گئے ہیں, اور زندگی بھر سے سالہ سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نماز کے اندر جیسا جی لگنا چاہیے, لذت حاصل کرنی چاہیے, اور اس کی وجہ سے جو لطف آنا چاہیے آج تک کبھی نہیں پایا اور کبھی اس کا احساس نہیں. مائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, یعنی گویا کوئی قافلہ لٹ جاوے, قافلے کا لٹنا ایک مصیبت ہے, لیکن ان لٹنے والوں کو یہ بھی اندازہ نہ ہو, یعنی یہ اپنے کم نقصان کا احساس نہ ہو کہ ہم لٹ گئے. ایک آدمی کی جیب کٹ جائے اور پھر اس کو یہ بھی خیال نہ ہو کہ جیب میری کٹی اور میرا مالی نقصان ہوا, یہ اس سے دگنا نقصان. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک آدمی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کسی مصیبت میں گرفتار کریں اور پھر اس کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں اپنے فلاں گناہ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوا ہوں, تو یہ اس سے بڑا عذاب, وہ تو عذاب ہے, اس احساس کا نہ ہونا اس سے بڑا عذاب ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی نمازوں کے متعلق بہت کچھ سوچنے کی ضرورت. آدمی دو سال تین سال گزر جاتے ہیں تو گھر کے اندر رینوویشن کرتا ہے, ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو, اس کا جو ہے رنگ روغن ہونا چاہیے, اس کو اور یہاں سے ٹھیک کرنا چاہیے, یہ کھڑکی ذرا یوں ہو گئی ہے, لیکن نماز بچپن سے جیسی پڑھتے چلے آ رہے ہیں بس وہ چل رہی ہے, کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ دو آدمی مل کر کے نماز کے متعلق مذاکرہ کریں اور اپنی نماز کے متعلق بھائی میں پڑھ کے بتاتا ہوں ذرا دیکھو اس میں کیا کمیاں, آپ پڑھیے میں دیکھتا ہوں. تو یہ بھی مذاکرہ ہونا چاہیے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ان کے صاحبزادے حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن و حدیث پڑھاتے پڑھاتے اور فتوے دیتے ہوئے 60 سال ہو گئے, 60 سال سے یہ کام کرتے ہیں تو بھی نماز کے دوران کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کیا حکم ہے پتہ نہیں چلتا, نماز کے بعد پھر کتابیں کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنا بڑا مفتی ایسی بات کر رہا ہے اور ہمیں تو بس پتہ ہی نہیں. جیسے تمہارا نماز کے متعلق نماز کو صحیح کرنے کے لیے یہ جو حلقے لگائے جاتے ہیں اس کی طرف بھی خاص محنت توجہ وغیرہ کی ضرورت ہے, اور اسی دوران جو چیزیں یاد کرنی ہیں دعائیں وغیرہ سنتوں کا اہتمام یہ بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جیسی زندگی گزروانا چاہتے ہیں اس کا ایک نمونہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے پوری انسانیت کو عطا فرمایا, تم اس طرح کی جو ہے یہ لے کر کے آؤ گے تو ہمارے یہاں قابل قبول ہوگی. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں سنتوں کا اہتمام یہ بہت اہم ہے. اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اہل علم بھی اس معاملے میں بہت غفلت سے کام لیتے ہیں, ضرورت ہے. حالانکہ قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف. جو گیا اللہ کی محبت, آپ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت خرچ کریں تو ابھی یہ محبت اس سے آپ کو ملنے والی نہیں. جب یہ کس سے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ حضور کی اتباع اور پیروی سے. اور ایک مرتبہ اللہ کی محبت مل گئی تو یوں سمجھے نا کہ سب کچھ مل گیا. اس لیے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد آسمان والوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں. ثم یوزو لہ القبول فی الارض, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین پر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ سنت کی پیروی, اس کا بڑا اہتمام. ہمیں تو بس اسی لیے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, اور ہر کام اسی کے. نماز بھی حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو قبول ہے. خالی نماز کا لیبل لگنے سے قبول نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو کما رائے تمونی وسلی, مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا اس طرح نماز پڑھو. تو کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی کام, عادات ہوں, عبادات ہوں, وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام. اس لیے ہر چیز میں سنت کی پیروی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہم پوری زندگی کا جائزہ لے لیں اپنی. بہت حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب سنتوں پر عمل کرو, لیکن یہ کہتے ہیں جو کرو سنت کے مطابق کرو. ساری سنتیں, اس لیے کہ بہت سی سنتیں وہ جس کا آدمی کے اس میں واسطہ پڑتا نہیں ہے, لیکن ہم 24 گھنٹے میں جو بھی کر رہے ہیں, اگر کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق, قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق, سو رہے ہیں تو سنت کے مطابق, کھانا کھا رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سنت کے مطابق, نکل رہے ہیں تو سنت کے مطابق, گھر میں داخل ہو, ہر چیز اپنے صبح سے لے کر شام تک کے تمام اعمال کی ایک فہرست بنا لو. آج صبح سے اٹھے وہاں سے لے کر جو ہے دوسرے دن صبح تک کیا کیا کر رہے ہیں, اور ان تمام کاموں کو کس طرح انجام دیتے. اٹھے تو اٹھتے وقت اٹھنے کی جو سنتیں ہیں ان کا آپ نے اہتمام کیا تھا. اب یہ سب کام نوٹ کرنے کے بعد پھر یہ دیکھو کہ ان میں سے کتنے کام ہیں جن کو سنت, جن کے سنت طریقے سے کرنے کا آپ کو علم ہے, یعنی ان کی سنتیں آپ کو معلوم ہیں, اور پھر ان میں سے کس پر آپ کا عمل ہے. یہ بھی ہمارے اکابر جن کی بزرگی پر سب کا اتفاق, وہ بھی اپنا جائزہ لیا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا وعظ ہوا عورتوں میں, اور اس وعظ میں آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت پیش کی جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی یعنی وہ کدو بہت پسند تھی. حضرت انس فرماتے ہیں میں اس کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور کے آگے پیش کرتا تھا, اور پھر کہا اس وقت سے مجھے بھی کدو بہت پسند ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں یہ روایت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں جو عورتوں کے مجمع میں ہوا تھا بیان فرمائی. اب اس کے بعد کیا ہوا, آپ کے گھر والے بھی تھے, اس کے بعد روزانہ جو ہے دسترخوان کے اوپر یہ کدو بھی ضرور آتی ہے سالن کے طور پر. تو ایک دو تین دن کے بعد حضرت نے محسوس کیا, پوچھا گھر والوں سے کہ بھائی یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا آپ ہی نے تو حدیث بیان کی تھی. تو تب سے میں نے گھر کا بازار لانے والا جو خادم ہے اس کو تاکید کر دی کہ بازار میں جب تک لوکی ملتی رہے, کدو ملتی رہے, ضرور لاؤ تاکہ ہم. حضرت فرماتے ہیں ان کا یہ جواب سن کر میں لرز گیا, اور मैंने अपने सारे काम छोड़ छाड़ करके अपनी जिंदगी का जायजा लिया, 3 दिन फारिग किए उसके लिए, पूरे सारे अपने कामों, अपनी इबादत, अपने मामलात, अपने मुआशरत सब का बाकायदा जायजा लिया कि मेरी जिंदगी का कि ये जो शोबे हैं उन शोबों का कोई जुज सुन्नत से हटकर तो नहीं है। हजरत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नत के मुताबिक पाया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जायजा तो लिया, हम तो उसका जायजा लेने की जरूरत भी महसूस नहीं करते, सुन्नतें जानते हैं। जैसे वहां कि भाई सोते वक्त आदमी को एक छोटी सी दुआ है, बहुत सारी दुआएं सोते वक्त पढ़ने की, लेकिन एक छोटी सी दुआ सबको मालूम है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुँह तो वाहिया। लेकिन हाँ, मजमे में आप सब बैठे हुए हैं, हर एक आदमी अपने दिल से पूछे कि आज रात को जब मैं सोया था तो उस वक्त ये दुआ मैंने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, याद तो सबको है। कज़ाए हाजत के लिए जब जाते हैं बैतुल खला में, उसका जो तरीका बताया गया कि जाने से पहले दुआ पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाई, फिर उल्टा पाँव अंदर रखें, फिर सीधा रखें, फारिग होने के बाद जब निकलें तो पहले सीधा पाँव निकाला जाए फिर उल्टा, और बाहर आकर दुआ पढ़ी जाए गुफराना का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल अज़ाबा आफ़ान। तकरीबन यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको ये मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने दिल से सवाल कर लीजिए कि आप यहाँ से उठने फारिग बेदार होने के बाद जब बैतुल खला गए थे तो कितनों ने इसके ऊपर अमल किया, कितनों ने, तो बहुत सी सुन्नतें तो वो हैं जो हम जानते हैं और उसके बावजूद उस पर अमल नहीं, उसको बरतते नहीं, तो जो जानते नहीं उसका तो कहाँ सवाल पैदा होता है, तो ज़रूरत है इसका अहतमाम हो, इस गफलत को दूर करने की ज़रूरत है। अपनी पूरा ये लिस्ट बनाई जाए और कौन कौन सी सुन्नतें हमें मालूम है और उनको आज से अमली जामा, और ये बात भी तय है कि आप जब तय करेंगे कि मुझे इसके ऊपर अमल करना है तो ये भी है कि आदत चूंकि नहीं है इसलिए वो अमल नहीं होगा। जैसे बैतुल खला वाली सुन्नत अभी बतलाई, अगर आपने आदत नहीं बनाई है तो होगा यही, कभी जब आप जाएंगे फारिग होकर वहाँ का बैतुल खला जाने के वास्ते तो वहाँ इसी तरह रोज़ाना की आदत के मुताबिक बगैर दुआ के और बगैर सुन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन ये भी ज़रूर है, ये भी अजीब कुदरत का निज़ाम है कि अंदर दाखिल होते ही फौरन ये एहसास होगा कि मैंने दुआ नहीं पढ़ी, मैंने सुन्नत के मुताबिक जिस तरह अपने पाँव को अंदर रखना चाहिए था रखा, अभी तो आपने जो है अपना सतर खोला नहीं है, उससे पहले ही तनब्बू होगा। जब तनब्बू होगा उस वक्त आपका नफ्स क्या कहेगा आपको, ठीक है भूल हो गई आइंदा ख्याल रखेंगे, और फिर आइंदा भी यही होगा, और जैसा होता चला सुन्नत पर अमल करने की नौबत नहीं आएगी। अब तरीका उसका यह है कि ये जब आपका नफ्स यूं कहे कि नहीं आइंदा ख्याल, नहीं नहीं अभी अभी वापस निकले, अब सतर ना खोलें वापस निकले, और वापस निकलने के लिए जो तरीका बताया गया है कि बैतुल खला में अगर आप हैं तो बैतुल खला से निकलें तो किस तरह निकलना चाहिए, पहले दायां पाँव फिर बायां पाँव इस तरह निकलो, और फिर गुफराना का पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ो, और फिर दोबारा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा दुआ पढ़ करके फिर तो दाखिल होने का मसनून तरीका है। गोया आप शैतान को यूँ बतलाइए कि तूने एक सुन्नत छुड़वाई तो मैंने 2 पर अमल किया, तो ऐसा जब करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो हर चीज़ तमाम सुन्नतों को इस तरह सीख करके उसको गोया अमली जामा पहनाना है, तो इसकी भी आप यहाँ नियत कर लें और यहाँ गोया यहाँ रह करके इसकी तरफ तवज्जो हो, या जो भी आमाल आप करते हैं उसमें इन पर अमल का अहतमाम हो, तो धीरे धीरे यही चीज़ इंशाल्लाह आपके लिए आगे इसकी ये बनेगी। अब ये ज़ोर के बाद जो ख़त्म खाजगान होता है ये भी हमारे ये बुज़ुर्गों के सिलसिले में हज़रत शाह वलीला साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम जो चारों सिलसिले हैं चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरावर्दिया कादरिया, ये तमाम मुशाइक के यहाँ अलग अलग तरीक़े हैं, ये ऐसे उसमें जो तस्बीहात और अज़कार पढ़े जाते हैं वो हैं जो सुन्नत से साबित हैं, उनके अपने अपने फ़ज़ाइल हैं। इस मखसूस तरीक़े से इन मशाइख ने उसको हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे सिलसिले के बड़े हैं सईदुत ताइफ़ा, उन्होंने इसके बड़ी ताकीद फरमाई है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम होता था, बहरहाल ये घास عملی طور پر ایک مجرب عمل ہے قبولیت دعا کے لیے, جس میں 360 مرتبہ جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے. کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. پہلے تو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف, پھر 360 مرتبہ یہ دعا, پھر 360 مرتبہ بسم اللہ سمیت سورہ المنشرہ, پھر 360 مرتبہ یہ دعا اور پھر درود شریف. اس طرح یہ عمل کیا جاتا ہے. ایک آدمی بھی کر سکتا ہے اور کئی آدمی مل کر کے بھی, مقدار وہی رہتی ہے پڑھائی کی, لیکن اس میں یہی ہے کہ پہلے 360 وہ پھر یہ. وہ بعض لوگ جو دانا لے کر کے ایک ساتھ پڑھ ڈالتے ہیں, یوں سمجھتے ہیں ہم نے ہوشیاری بڑھتی, ہوشیاری نہیں بڑھتی, گڑبڑ کر دیا آپ نے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 360 مرتبہ یہ دعا ہونی, اس کے بعد پھر 360 مرتبہ سورہ عالم نشرہ ہو. آپ نے جب ایک ساتھ تینوں پڑھ ڈالا تو وہ ترتیب باقی نہیں رہی, یہ بھی یاد رہے. خیر, تو بہرحال یہ ختم قاضیان, اس کے بعد دعا, اس کے بعد ذکر. تو ذکر کرنے والے ہمارے محدود احباب ہیں, باقی سوام کو تاکید کی جاتی ہے کہ ان اوقات میں اپنی جو تسبیح مسنون ہیں, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پہلا کلمہ, درود شریف, استغفار, وہ اور قرآن پاک کی تلاوت. یہ گھنٹہ جو لگاتے ہیں آدھ پون گھنٹہ گھنٹہ اذاکرین ذکر کے اندر, اس وقت دوسرے حضرات جو ہیں وہ اپنے ان تلاوت وغیرہ کے اندر مشغول ہوں, اور ذاکرین بھی اپنے ذکر کا جو طریقہ ہے, ذکر جوہری کا جو بتایا گیا ہے, ذکر جوہری کا بھی ہمارے اکابر کے یہاں بڑا اہتمام رہا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑا اہتمام تھا, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, اور خود حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اخیر عمر تک بڑا اہتمام کرتے تھے. اور جیسا کہ آپ نے اکابر کا رمضان میں سنا ہوگا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری زندگی تک رمضان کے علاوہ آپ تہجد کے بعد فجر سے پہلے پابندی سے کرتے تھے, اور رمضان میں اثر بعد معمول تھا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی رمضان میں ظہر کے بعد معمول ہوتا تھا, ہمارے یہاں بھی اسی کے مطابق. تو جو ذکر جہری کرنے والے ہیں باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ, اطمینان و سکون کے ساتھ, جلد بازی کیے بغیر اس کو پورا کریں, اس کا اہتمام کریں, اور پوری زندگی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پابندی, بعض لوگ یہاں رہتے ہیں کرتے ہیں اور پھر جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شروع کرنے کے بعد چھوڑنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے روحانی طور پر. بعض علاجات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے, آپ نے وہ علاج شروع کیا اور اگر وہ مکمل نہیں کیا, بیچ میں سے چھوڑ دیا, تو بجائے فائدہ کے اس سے نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں, اس کو پابندی سے کیا جائے, کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے. ہمارا اکابر کیا اس کا بڑا اہتمام تھا. تو بہرحال یہ بھی اس کی طرف توجہ ہو. اور یہ کل میں کہا نہیں صاحب, میں نے کہا تھا کہ چلتے پھرتے بھی آپ کچھ پڑھ لیا کریں, آپ کا کوئی وقت خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ فضائل ذکر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ اس میں 70,000 مرتبہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا, جو آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا, اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا. ہمارا ایک مزاج کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں. کسی کا رشتہ داروں میں سے انتقال ہوتا ہے, کسی کی موت کی خبر ملتی ہے, تو پھر قرآن لے کے بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے, ذرا اس کو اصال ثواب کریں. ارے آپ تو ہمیشہ اپنے معمول کے مطابق کثرت سے, آپ کا کوئی وقت خالی نہ جانا چاہیے. کلمہ ہے, قرآن کی تلاوت, قرآن کے بھی ذخیرے باقاعدہ آپ کی ایک ڈائری ہونی چاہیے. اس ڈائری میں آپ نوٹ کرتے رہیں یہ قرآن, کتنے قرآن آپ کے پاس جمع ہیں, اسٹاک میں ہیں پڑھے ہوئے, کتنے کلمے پڑھے ہوئے آپ کے پاس اسٹاک میں ہیں, لا الہ الا اللہ, کتنے تیسرے کلمے, کتنے چوتھے کلمے, کتنا درود شریف, کتنا استغفار, اور کتنی سورہ اخلاص. اس طرح کثرت سے پڑھنے کی عادت ہو اور اس کو محفوظ رکھو. جہاں عزیزوں میں سے, دوستوں میں سے, اہل تعارف میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی, فوراً اس کے لیے دعا, اور دعا کے ساتھ ساتھ اسی وقت اصال ثواب. اے اللہ, آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہے, اصال ثواب کا حاصل اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ अल्लाह मेरे अकाउंट में जमा है, वो मेरे फलाने भाई को मेरी तरफ से दे दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया आपने, यही हुआ। तो अब ये जो लोग इंतकाल की खबर सुनने के बाद कुरान खोलकर बैठते हैं, वो तो वहाँ तातिरिया कजीरा कावर्दा शवत मारगजीदा मुर्दा शवत जैसा मसला होता है, अब बेचारे को जरूरत अभी है और अभी हम कुरान खोल के बैठे हैं, पता नहीं कब कुरान पूरा होगा। नहीं, आपके पास ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए, उससे खुद भी फायदा उठाओ और अपने अहले तारुफ को भी फायदा पहुँचाओ। तो ये निसाब जो है, इन्होंने कहा कई निसाब, तो जितने किसी अजीज़ों में से करीब वालों का इंतकाल, ऐसे कई कई निसाब आपके पास महफूज होने चाहिए। किसी का इंतकाल हुआ फौरन आपने उसके लिए इसाले सवाब कर दिया, आपकी जात से उसको फ़ायदा पहुँचे, तो कई निसाब खुद अपने लिए पढ़कर ज़खीरा आखिरत बनाया। हमारे पास एक नौजवान रहता था जिसके मुतालिक मशहूर था कि ये साहिब कशफ है, जन्नत दोजक का भी उसको कशफ होता है। मुझे उसकी सेहत पर तरद्दुद था। एक मरतबा वो नौजवान हमारे साथ खाने में शरीक था, अचानक उसने एक चीख मारी, सांस फूलने का, कहा कि मेरी माँ दोजक में जल रही। उसकी हालत मुझे नजर आई, कुतुबी कहते हैं कि मैं उसकी घबराहट देख रहा था। मुझे ख्याल आया कि एक निसाब उसकी माँ को बख्श दूँ जिससे उसकी सच्चाई का भी मुझे तजर्बा हो जाएगा। चुनांचे मैंने एक निसाब 70,000 का उन निसाबों में से जो अपने लिए पढ़े थे उसकी माँ को बख्श दिया। मैंने अपने दिल में चुपके ही बख्शा था और मेरे इस पढ़ने की खबर भी अल्लाह के अलावा किसी को न थी, मगर वो नौजवान फौरन कहने लगा, चचा मेरी माँ दोजक के अजाब से हटा दी गई। कुर्तुबी कहते हैं कि मुझे इस किस्से से दो फायदे हुए, एक तो उस बरकत का जो 70,000 के निसाब में मैंने सुनी थी उसका तजर्बा हुआ, और दूसरा उस नौजवान की सच्चाई का भी यकीन हो गया। बहरहाल इस तरह की चीज़ें चलते फिरते भी हमारा कोई लम्हा खाली नहीं। हमारे अकाबिर तो वो थे जो खाने के अवकात में से भी कटौती करके अल्लाह का जिक्र, अली जुर्जानी का वाक़या हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली ने लिखा है फ़ज़ाइल की किताबों में कि वो रोटी खाने के बजाय सत्तू फांक लिया करते थे। पूछा गया तो बतलाया कि रोटी को चबाने में खाने में जो वक्त लगता है उसके बजाय सत्तू फांक लेता हूँ तो मैं 70 मरतबा सुबहानअल्लाह पढ़ लिया करता हूँ। और 40 साल से उनका ये मामूल था। अंदाज़ा लगाओ, जो आदमी अपने खाने के अवकात में से कटिंग करके अल्लाह की याद में लगाता हो वो दूसरे अवकात को ज़ाया और बर्बाद कर सकता है। दाऊद ताई के मुतालिक लिखा है कि वो रोटी को चबाकर खाने के बजाय भिगो दिया करते थे, नरम हो जाती थी तो उतार लेते थे। वैसे भी ग़िज़ाइयत का जो मकसद है उससे ताकत हासिल करने का, वो तो उससे भी हासिल होगा। हाँ, लज्जत अलबत्ता नहीं आएगी। हमने प्लेट में रोटी रखी हो और प्लेट में किसी जगह एक आध कतरा पानी का पहले से रह गया और रोटी का कुछ हिस्सा वहाँ लग जावे और वो हिस्सा जब हमारे लुकमे में आता है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है, लज्जत नहीं रहना होने की। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी लज्जत कुर्बान कर दी थी। पूछा गया क्यों, तो कहा 50 आयतों का मुझे फ़ायदा है। तो बहरहाल हमें अपने औकात को अल्लाह ने दिए हैं, वसूल करने की ज़रूरत है। और यहाँ का ये निज़ाम जो बतलाया गया, शाम को फिर असर के बाद जो किताब पढ़ी जाती है उसमें भी बाकायदा शरीक हों, गौर से सुनें और अल्लाह की तरफ उस वक्त मुतवज्जे रहें, और इफ्तार से पहले जो वक्त दिया जाता है दुआ वगैरह का अहतमाम करें। बहरहाल यहाँ अल्लाह ताला ने हमको पहुँचाया है, तो हमारे अकाबिर के इन सिलसिलों को सामने रखते हुए इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता करे।